بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آج ہمیں حدیث شریف کا سلسلہ شروع کرنا تھا. کتاب ہم نے جو طے کی تھی وہ ریاض الصالحین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ریاض الصالحین کو ایک خاص قبولیت عطا فرمائی ہے. یہ کتاب اصل میں صحیح حدیثوں کا ایک بہت اچھا مجموعہ ہے، اور اس کو جمع کرنے والے مشہور ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابو زکریہ، کنیت ان کی ابو زکریہ تھی، ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی، دمشق کے تھے اور علامہ نووی کے نام سے مشہور ہوئے. کتاب کا نام ہی بڑا اچھا رکھا انہوں نے. انہوں نے حدیث پر بڑا کام کیا ہے. مسلم شریف کی شرح ان کی بڑی مشہور ہے، شرح نووی، مسلم شریف کی جو شرح ہے بہت مشہور ہے ان کی کتاب. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بڑے علمی کام کیے ہیں، حالانکہ عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی ان کی. 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 674 میں، یعنی 631 سے لے کر 676 تک، یعنی 30 سے 70 اگر ہم دیکھیں تو یہ 40 سال ہو گئے، اور تقریباً 45 سال کی کل عمر پائی تھی. لیکن علامہ نووی کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے علوم سے امت ہمیشہ مستفید ہوتی رہی. مسلک کے لحاظ سے شافعی مسلک کے تھے، لیکن اس کتاب کے بارے میں اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ عام طور پہ جب کوئی کسی مسلک کا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ مختلف مسالک سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سب کو ہم حق سمجھتے ہیں، چاہے وہ شافعی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، سب چونکہ ایک ہی سوچ کہ کسی ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی رائے کو لیتے ہوئے ہم احادیث پر عمل کریں گے. عمل کرنا ہے قرآن و حدیث پر ہی، لیکن کس کی تشریح کے موافق، یہ ایک بہت بڑی سوچ کی تصحیح کی یہاں ضرورت پڑتی ہے. کہ لوگ کہتے ہیں تم امام حنیفہ کی مانتے ہو، لوگ کہتے ہیں تم امام شافعی کی مانتے ہو، امام احمد کی، امام مالک کی مانتے ہو، نہیں، ہم قرآن و حدیث کی مانتے ہیں لیکن تشریح ان حضرات کی مانتے ہیں. اور اسی دھوکے میں پڑھ کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو امام حنیفہ کی مانو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے ہیں. والعیاذ باللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماننے کا کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جو باتیں قرآن میں صاف صاف موجود ہیں وہ تو تمام حضرات نے وہی باتیں لکھی ہیں. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب کو ہم یہ بات اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو ہم امام صاحب کی بات مان رہے ہیں یا قرآن و حدیث کی؟ ظاہر ہے قرآن و حدیث ہی کی باتوں کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصے کے طور پر جمع فرما دیا. یہ دھوکہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں تم امام کی مانو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. یہ دھوکہ ہے، ظاہر ہے جھوٹ ہے. واقعات میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی کہاں سے لیتے ہیں وہ معنی، اس کا مفہوم کہاں سے سمجھتے ہیں؟ کسی اور سے، کسی اور کی کتاب پڑھ لی۔ عرب ہوں گے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کر وہ ان کی تشریح کے موافق کہتے ہیں کہ اچھا، لیکن اتنا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا میرے نزدیک اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ تو کوئی اگر ان دلیلوں کی بنیاد پر کسی مسلک کو اختیار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہا ہوں، حالانکہ ابن تیمیہ کی تشریح کے موافق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں۔ وہی بات ایک شافعی مسلک پر عمل کرنے والا، حنفی مسلک پر عمل کرنے والا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات مانتے ہیں، لیکن اس تشریح کے موافق جو ابن تیمیہ نے ابن تیمیہ سے بہت زیادہ مقدم، بہت زیادہ اعلیٰ علم میں، عمل میں، ہر اعتبار سے ائمہ اربعہ ان کی تشریح کے موافق ہم مانتے ہیں۔ بہرحال ائمہ اربعہ میں سے جو جس مسلک کا بھی ہو ہم سب کو حق سمجھتے ہیں، کسی کو ہم غلط نہیں کہتے اور سب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ میں بتا رہا تھا کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب مسلک سے پاک ہے، یعنی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مسائل کے اصل بحث نہیں کی گئی ہے کہ اچھا امام شافعی کے یہاں یہ مسلک ہے اور ہمارا نزدیک یہ مسلک ہے، مسلک کی زیادہ بات نہیں کی گئی ہے۔ یہاں اس کتاب کا مقصد اصلاح ہے، یہ اس کتاب کی بڑی خوبی ہے۔ احادیث جمع کی ہیں اصلاح کے عنوان پر، یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جو بعضوں کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کتاب احادیث ہیں لیکن تصوف کے عنوان پر، یہ تصوف کی کتاب ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں تصوف کو کیا سمجھ رکھا ہے، لیکن یہ تصوف کی کتاب ہے۔ اس میں پہلا عنوان آئے گا اخلاص نیت، تصوف میں بنیاد ہے اخلاص نیت۔ تصوف کیا ہے؟ جن اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے اس کو تو ہم فقہ میں بیان کر دیتے ہیں، جن اعمال کا تعلق باطن سے ہے اس کو ہم تصوف میں بیان کر دیتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ تو باطنی گناہ تصوف کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے مسئلہ۔ انسان فقہ کی کتابیں پڑھ لے، اس میں حسد کا، بغض کا، کینے کا، تکبر کا، ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ملتا، ان کی تفصیلات نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کا تعلق نظر آنے والے جسمانی اعمال سے نہیں ہے بلکہ دل کے اعمال سے، اور دل سے متعلق جو اعمال ہیں اس کا بیان ہی ہوتا ہے کتب تصوف میں۔ یہ نام تصوف لوگوں کو چونکہ نیا لگتا ہے اس وجہ سے لوگ اس سے ذرا چڑھتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے تصوف کو واقعی بدنام کیا تھا اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں تو بڑے عجیب عجیب قسم کے، صرف ہمارے ہی نہیں اب تو عرب میں بھی بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں، تصوف کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تصوف بدنام ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز صرف تصوف میں نہیں ہے، یہ چیز فقہ میں بھی ہوئی ہے۔ غلط مسئلے بتانے والے کوئی کم تو نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے لوگ یہ تو نہیں کرتے اچھا تمام فقہا کو غلط کہہ کر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ حدیثیں بنایا کرتے تھے لوگ، محدثین نے ان کی پکڑ کی ہے، ان کے نام لکھے ہیں باقاعدہ کہ یہ فلانا کان یضع الحدیث کذاب وضاع، علماء نے اس پر کتابیں لکھیں، لیکن اس کی وجہ سے احادیث کو چھوڑا نہیں کسی نے۔ بہرحال دوسرے فنون میں، طب میں کتنے ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے آپ کو طبیب کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، علاج آتا نہیں، غلط علاج کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی اطباء کو نہیں چھوڑتا۔ تو جس طرح دوسرے علوم میں بھی غلطیاں ہوئیں، گڑبڑیں کی لوگوں نے، غلط چیزیں داخل کر دیں، اس کی وجہ سے اس علم کو اور فن کو نہیں چھوڑا گیا، بس تصوف چونکہ ایک مشکل کام ہے، نفس کی مخالفت کا کام ہے، تو اور نظر آنے والی چیز ہے نہیں، لوگوں نے کہا نہیں تصوف بیکار ہے چھوڑ دو۔ بس میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کتاب ریاض الصالحین احادیث کا مجموعہ ہے، اور بہت اچھا انتخاب کیا ہے احادیث کا۔ اچھا ہوتا ہے کہ کچھ اور حدیثیں بھی ساتھ میں وہ جمع فرما دیتے، لیکن ان کا انتخاب بہت انہوں نے مختصر رکھا ہے، اور جو بہت زیادہ ان کے نزدیک جو روایتیں قابل اعتماد تھی بس وہی انہوں نے جمع کی ہیں۔ بعض ایسی روایتیں فضائل کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں پر تو کم درجے کی روایتیں، ضعیف روایتیں جو ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے، ان کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. خود علامہ نووی نے بھی یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں, لیکن بہرحال اس کتاب میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ زیادہ تر صحیح حدیثیں ہی جمع کریں. یہ بہرحال احادیث کا مجموعہ ہے جس میں زیادہ تر صحیح روایتیں, بخاری مسلم کی روایات زیادہ ملیں گی اور سیاہ ستہ ہی کی زیادہ روایتیں اس میں موجود ہیں. اور عنوان اس کا اگر ہم دیکھیں پوری کتاب کا تو کوئی فقہ نہیں ہے بلکہ تصوف کے عنوان پر یہ احادیث جمع کی گئی ہیں. کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین, ریاض روضۃ کی جمع ہے, روضۃ کے معنی باغ کے آتے ہیں, تو ریاض باغات, صالحین نیک لوگ, نیک لوگوں کے باغات. تو اب انشاءاللہ جب ہم کتاب شروع کریں گے تو نیک لوگوں کے باغات میں داخل ہو جائیں گے. جب ہم کتاب شروع کریں گے تو انشاءاللہ نیک لوگوں کے باغات میں داخل ہو جائیں گے. بات لمبی ہو گئی. بہرحال کتاب شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم اس یہ کتاب چونکہ اصل حدیث کے عنوان پر ہے, اصل تو احادیث کا مجموعہ ہے, تو حدیث کے بارے میں, حدیث شریف کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہم ذہن میں رکھ لیں. جو ظاہر ہے کہ ہم جب طلبہ کے سامنے جب اس کا تذکرہ آتا ہے اور طلبہ سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ تو چونکہ گزشتہ بہت کچھ پڑھ چکے ہوتے ہیں, وہ عربی اولا میں, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, بہت کچھ پڑھ چکے ہوتے ہیں اور ان کو آگے چونکہ دوسروں کے لیے ایک معلم بنانا ہوتا ہے تو ان کے سامنے تو بہت سی اور بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں فن حدیث کے سلسلے میں. یہاں پر ہم عام فہم انداز میں کوشش کریں گے کہ عام فہم انداز میں جو ضروری باتیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے اس حد تک انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حدیث, اس میں احادیث کا مجموعہ ہے, تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کروں گا کہ مختصر اور آسان ہو. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو ہر وہ بات جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جائے اسے حدیث کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے یہ کام کیا اور آپ خاموش رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے یہ بات فرمائی آپ نے نکیر فرمائی, جو بھی جس بات میں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی بات منسوب کی گئی ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو اردو میں سمجھنا چاہیں, تھوڑا سا اس کو اصطلاحی الفاظ میں اگر ہم چلے جائیں تو محدثین نے حدیث کی, حدیث پاک کی جو تعریف فرمائی ہے, وضاحت فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال, احوال اور تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے. چار چیزیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو, اقوال ارشادات, جو کچھ آپ نے زبان سے ارشاد فرمایا, آگے انشاءاللہ یہ مثالیں ہم پڑھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تو اقوال, افعال, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, نماز اس طرح پڑھی, چلتے اس طرح تھے, بات اس طرح فرماتے تھے, افعال. تیسری چیز احوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت ایسی تھی, احوال میں آ جاتا ہے سب کچھ. اور تقریرات, تقریرات کسے کہتے ہیں؟ تقریر, تقریرات کا لفظ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا یا کسی نے کوئی بات کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار فرما لیں. یہ بھی حدیث. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, مسجد میں داخل ہوئے, دو رکعت پڑھی, آپ خاموش رہے, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سنا کوئی بات فرماتے ہوئے, کہ بات کہتے ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار فرما لیں, تقریر ہو گئی, اس کا مطلب ہے کہ اس نے درست بات کہی. کوئی غلط ہوتا, کوئی غلط بات ہوتی, کوئی شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کوئی بات کسی کے بارے میں کوئی بات کہی, آپ نے نکیر نہیں فرمایا، آپ نے نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں اس طرح کسی کی برائی نہیں کی جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صحیح بات کہی ہے، اس نے جو بات کہی اس کو اس طرح کی بات کہنے کا حق تھا، اگر غلط بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے حدیث کا، کہ اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، اس سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور اس پر خاموشی اختیار کر لیں، یہ شریعت کا ایک مسئلہ بن گیا، یہ گویا ایک چیز جائز ہو گئی شریعت میں۔ کیسے جواز ثابت ہو؟ ہم کہیں گے تقریر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے، تقریر قرر یقرر و تقریراً کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو ثابت کرنا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت قرار دیا، درست قرار دیا۔ تو حدیث پہلے میں نے آسان لفظوں میں بتایا کہ ہر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی جائے اسے حدیث کہا جاتا ہے، لیکن یہ بہت عام تعریف ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں حدیث چار قسم کی باتوں کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو۔ قول، فعل، حال، تقریر، چار چیزیں، جو کچھ زبان سے ارشاد فرمایا، قول جو کر کے دکھایا، فعل جو آپ کے ساتھ آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کی شکل و صورت، احوال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، کوئی بات کہی گئی اور اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یہ تقریر۔ یہ ہو گئی حدیث۔ اب ہم سب کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کی میں تھوڑی سی اور مزید وضاحت یہاں کر دیتا ہوں۔ اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی انشاءاللہ، اب ہم سب سمجھ گئے کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ حدیث، لفظ حدیث، اس کے معنی کیا ہیں؟ لفظ حدیث، حدیث اگر ہم لغت میں دیکھیں تو حدیث کے معنی آتے ہیں بات، حدیث بات چیت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لا تحدث اخاک، اپنے بھائی سے اس طرح بات نہ کرو، حدث واما بنعمت ربک فحدث، قرآن میں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو انعامات دیے ہیں، علوم دیے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، تو زبان سے انسان جو بات کہتا ہے عموماً اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ حدیث کا لغوی اعتبار سے جو ترجمہ ہے وہ بات چیت کے معنی میں۔ تو حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، احوال کو، تقریرات کو، سب کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ گویا اصل میں حدیث کا ترجمہ تو بات چیت کے ہی ہے، تو گویا کہ تمام چیزوں کو ایک ہی نام دے دیا گیا، بجائے اس کے چار الگ الگ نام دیے جاتے، ایک لفظ میں سب کو شامل کر دیا گیا۔ یہ عربی زبان میں اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے تغلیباً، تغلیباً گویا ایک لفظ کو غلبہ دے کر سب کو شامل کر لیا گیا، حدیث کہہ کر اس میں سب کچھ چاروں چیزیں شامل کر لی جاتی ہیں۔ یہ کلام عرب میں عام ہوتا ہے، دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، دوسری زبانوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، اور عربی زبان میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ ایک لفظ بول دیتے ہیں، اب مثال کے طور پر ہم قرآن تفسیر وغیرہ تو سب نے کچھ نہ کچھ قرآن کو دیکھا ہی ہے، پڑھی ہی ہے، اس میں عام طور پر آتا ہے اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، حالانکہ اقیمو یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ اس کے باوجود اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، امت نے ہمیشہ مانا کہ اقیم الصلاۃ یہ مردوں کو کہا گیا تو عورتیں بھی شامل ہیں تغلیباً۔ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ابوین، اب والد کو کہتے ہیں ابوین، ماں باپ دونوں کے لیے ابوین کہہ دیا جاتا ہے، تو ایک لفظ بول کر اس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسودین، دو کالی چیزیں، دو سیاہ چیزیں، कौन सी चीज़ें हैं? एक खजूर, एक पानी। तो पानी तो काला नहीं होता, उसका रंग क्या है वो एक अलग मसला है, वो भी एक अच्छी बहस है जो उलमा ने की है। बहरहाल, पानी का रंग क्या है? हम आम तौर पर यही कहते हैं कि उसका कोई रंग नहीं है, काला तो बहरहाल है ही नहीं। लेकिन खजूर जो है वो आम तौर से खुश्क होने के बाद उसका रंग स्याही माइल होता है। आम तौर पर जो खजूरें मिलती हैं वो स्याही माइल खजूर काले रंग की होती हैं। तो दोनों को मिलाकर अस्वदैन कह दिया जाता है। बहरहाल, इस लिहाज से हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों चीज़ों को, यानी हर वो बात जो आपकी तरफ मंसूब हो, कौल हो, फ़ैल हो, हाल हो, तकरीर हो, सबको हदीस कह दिया जाता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हदीस ये कदीम की ज़िद है। हदीस के माना बातचीत के नहीं है, बल्कि हदीस के माना है नई चीज़, हादिस। बहुत सोने शायद अकीदा, अगर अकायद वग़ैरह की कोई किताब पढ़ी हो या कुछ सुना हो इस बारे में, तो कहते हैं कि कलामुल्लाह कदीम है। अल्लाह के कलाम कुरान पाक जो है वो कदीम है। तो कलामुल्लाह को जब कदीम कहा गया तो कलामुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके मुकाबले में हदीस कहा गया, तो कदीम की ज़िद हदीस हो गई। कदीम एक कदीम पुराना, और हदीस नई बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए उसके बाद आपने ये बातें इरशाद फरमाई, तो कुरान करीम कलामुल्लाह है, उसको कदीम कहा गया, उसके मुकाबले में अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और आपके तरफ जो बातें मंसूब की गई वो बात की हैं, तो उसको हदीस कहा गया। गोया दो तर्जुमे हो गए हदीस के, बातचीत या हदीस के माना नई चीज़। कदीम कलामुल्लाह है, तो नई चीज़ हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बातें मंसूब की गई। खैर, ये मैं इसलिए बता रहा था कि हमें कम से कम ये मालूम होना चाहिए, हम कहते हैं अहादीस मुबारक, हदीस शरीफ, तो हमें पता होना चाहिए कि हदीस का लफ्ज़ क्या है, इसका लुगत में माना क्या है, लुगत में इसका तर्जुमा क्या है, इसका मफहूम क्या है, और क्यों हदीस को हदीस कहते हैं, हदीस किसे कहा जाता है। एक और बात इस बारे में बताकर आगे चलते हैं। हदीस जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चारों किस्म की बातों के लिए, यानी कौल, फ़ैल, हाल और तकरीर के लिए, इसी तरह और भी चंद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ख़बर भी कहते हैं, अगरचे हम उर्दू बोलने वालों तो नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन ख़बर, ख़बर वाहिद, अखबार आहाद, ये लफ्ज़ आम है मुहद्दिसीन की ज़ुबान में, उलमा की ज़ुबान में। लफ्ज़ ख़बर जो है वो हदीस के लिए इस्तेमाल होता है और आम इस्तेमाल होता है। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है असर, इसके जमा आसार आती है। मशहूर किताब है हदीस की, शरह मानिल आसार, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हदीस की है, वो शरह मानिल आसार, आसार यानी हदीस, तीन लफ्ज़ हो गए, हदीस हो गया, ख़बर जिसके जमा अखबार है, असर जिसके जमा आसार है, और सुन्नत, सुन्नत ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कभी हदीस के लिए। अगरचे पहला लफ्ज़ ज़्यादा मशहूर है, इसलिए मैंने उस पर बात कर ली कि हदीस किसे कहा जाता है, वरना कभी लफ्ज़ ख़बर, कभी लफ्ज़ असर, कभी का लफ्ज़ सुन्नत, ये सब इसी माना में इस्तेमाल होते हैं। अगरचे वो दूसरे माना में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस माना में भी इस्तेमाल होते हैं। और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, आपके कौल, फ़ैल, अहवाल, तकरीरात को हदीस कहा जाता है, इसी के ज़िम्न में सहाबा और ताबईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के अक़वाल और आसार को भी ज़िमनन और तबान हदीस कह दिया जाता है। अगरचे आम मारूफ यही है कि हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बात मंसूब हो उसे ही कहा जाए, और आम बोलचाल में कभी किसी सहाबी का कौल हो तो ये नहीं कहा कहना चाहिए कि हदीस में आया, नहीं, वो सहाबी का कौल है। हाँ, असर, असर का लफ्ज़ जैसे मैंने बताया कि लफ्ज़ असर और आसार हदीस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन असर का लफ्ज़ अगर कभी सहाबी का कौल या ताबई का कौल है तो उसको आसार कह देते हैं, असर कह देते हैं, सहाबी का असर है। आसार सहाबा में ये बात मिलती है, आसार ताबईन में ये बात मिलती है। तो लफ्ज़ असर जो है वो सहाबा ताबईन के बातों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की बातों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। लफ्ज़ हदीस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کی طرف نسبت جو بات جس بات کی کی جاتی ہے اس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ ہو گیا لفظ حدیث کا مفہوم اور خبر، اثر، سنت کے معنی میں نے مختصر لفظوں میں بتا دیے. اگرچہ اس میں اور باتیں ہیں علمی لحاظ سے، اس لیے کہ مثلا جب اس فن میں ہم جائیں گے، اس علم میں جائیں گے، تو علم میں دو طریقے سے اس علم کی دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے علم حدیث کی. ایک ہوتا ہے کہ ہم صرف عربی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہم اس کی بحث کریں کہ فلاں صحابی نے یہ بات نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ فرمایا، صحابی سے نقل کرنے والے تابعی تھے. تو ہم صرف الفاظ یعنی سند، جو سند ہے نا چینج جو ہوتی ہے، جو ہم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچتی ہے، تو وہ تمام راویوں کے اور نقل کرنے والوں کے نام، یہ سند کہلاتا ہے. اور آگے والا حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ متن کہلاتا ہے. تو سند اور متن صرف ہم اس کا تذکرہ کریں کہ فلاں نے بیان کیا، امام بخاری نے حدیث نقل کی اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ کہا جاتا ہے روایت. حدیث کے ہم نے سند اور متن کو بیان کر دیا، یہ روایت ہے. اور ایک ہوتا ہے درایت. درایت کے معنی گویا ایک ہوتا ہے حدیث. اب علم حدیث میں دو قسمیں ہو گئے، روایت اور درایت. روایت کے معنی صرف ہم سند اور متن کو سمجھ لیں کہ اچھا یہ فلانے نے بات بیان کی اور فلانے سے نقل کی اور یہ بات ہے منقول ہے، سند اور متن. اور درایت کیا ہوتا ہے کہ اس کو ذرا اور اس کی تفصیل میں جانا، اس کی ذرا اور تفصیل میں جانا، تشریح میں جانا، یہ درایت کہلاتا ہے. درایت کے معنی سمجھ کے آتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کسی بات کو پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے کسی بات کو سمجھ لینا اور اس کی تفصیلات و تشریحات میں جانا. تو ایک ہے روایت، ایک ہے درایت. بہرحال اس کے ماتحت، علم حدیث کے ماتحت یہ اقسام آتی ہیں، ہم اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے. اتنا کم از کم سب کے ذہنوں میں رہے کہ اس میں ذرا تفصیل ہے، اور فقہ شراح نے اور محدثین نے اس پر اور تفصیلات بیان فرمائی ہیں. یہ ایک بات ہو گئی نام کے بارے میں، نام کے متعلق یہ بات ہو گئی. آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، عام طور پر ہماری کتابوں میں بھی بہت سی کتابیں جنہوں نے اگر پڑھی ہوں تو لکھا ہوتا ہے کہ اچھا تعریف، موضوع، غرض و غایت، تین چیزیں تو خاص طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اچھا یہ جو فن ہے اس کی تعریف کیا ہے. تو حدیث کی تعریف میں نے بتا دی کہ اس کا ترجمہ آتا ہے بات چیت کے، اور اس کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا. موضوع، موضوع کے معنی ہم حدیث میں کس بارے میں بات چیت چلے گی، کیا تذکرہ آئے گا. ظاہر ہے علم حدیث کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے. ہم ہر حدیث میں جو اصل موضوع ہوگا، بات چیت ہوگی، وہ کس بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نے اس طرح عمل فرمایا، جو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس بات میں آ جائے گا وہ حدیث ہوگی. یہ علم حدیث کا موضوع ہے. آگے چلتے ہیں. غرض و غایت، یہ اہم چیز ہے کہ ہم یہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ہو اور ہم اسے آداب کے ساتھ پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لیں. تو یہ اس کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ اس بارے میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ کیوں پڑھا جاتا ہے حدیث، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اور حدیث کے سے تعلق کا سلسلہ کیوں رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے انسان ایک سوچے گا ثواب کے لیے، لیکن اس کو یہ اہم اس وجہ سے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی چیز ہے جو ہم ہر وقت جب بھی ہم اس حدیث کی کتاب پڑھیں، یا آئندہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور کوئی اور حدیث کی کتاب کا مطالعہ کریں، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ کیوں حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، انسان کیوں حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے ذہن میں. نمبر ایک، سب سے بڑا اور اہم مقصد، پتہ نہیں سب سے بڑا اور اہم کہہ سکتے ہیں، بہرحال بظاہر ایسا ہے کہ سب سے بڑا اور اہم مقصد وہ ہے ان فضیلتوں اور بشارتوں کا حاصل کرنا جو اس کے پڑھنے پڑھانے پر بیان ہوئی ہیں. ہم حدیث کیوں پڑھیں گے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ وہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائیں جو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بیان فرمائی ہیں. وہ بشارتیں ہیں کہ اچھا کوئی یہ کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارت ہے، جو حدیث پڑھے گا پڑھائے گا یا اس کو سیکھے گا سکھائے گا اس کے لیے یہ فضیلت یہ بشارت ہے. تو ان فضیلتوں اور بشارتوں کے حاصل کرنے کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. اس کی چند ایک مثالیں میں دے دیتا ہوں. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فبعاها فأداها كما سمع. آگے بھی روایت ہے، مختصر اتنا رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بارونق رکھے. نضر بارونق، چہرے کا منور ہونا، بارونق ہونا. بارونق کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو خوشی ہو، سکون ہو، عافیت ہو، کہتے ہیں چہرے پر رونق ہے. اور جب اداسی، غم، اور اصل کے اعتبار سے یہ، اس کو ہم اگر قرآن کریم میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا، نضر اللہ عمران، قرآن کریم میں کہیں ملتا ہے یہ لفظ؟ سورہ قیامہ ملتا ہے. سوال جواب سبق کے بعد کے لیے رکھیں، ابھی سبق کی طرف دھیان دے دیں. تو نضر اللہ عمران، نضر اللہ عمران، اس کو قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں ذکر ملتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناضرہ، وجوہ یومئذ ناضرہ، بہت سے چہرے قیامت کے دن بارونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو بارونق رکھے. نضر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ بارونق رکھے اس شخص کو. کون؟ سمع مقالتی، جو میری بات سنے، حدیث سنے. فوعاہا، اسے یاد رکھے. ادّاہا کما سمع، جس طرح سنے اسے آگے پہنچا دے. ایک فضیلت ہو گئی. نمبر دو، دوسری حدیث. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، دعا فرمائے کہ اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، میرے خلفاء پر رحم فرما. خلفاء خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب. میرا خلیفہ، میرے نائب جو آئیں گے، میرے خلفاء ہوں گے، ان پر رحم فرما. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین یحفظون احادیثی ویبلغونها الی الناس، وہ لوگ جو میری احادیث کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے، یہ میرے خلفاء ہیں. حدیث محفوظ کرنا، یاد رکھنا اور اسے دوسروں تک پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ ان محدثین کو، جنہوں نے بڑی محنتیں کر کے ایک ایک حدیث کہاں کہاں سے دنیا کے کناروں سے ادھر ادھر سے جمع کی، محفوظ کی، ہم تک پہنچائی، ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہی. اللہ کرے کہ ہم بھی اسی سلسلے میں، جو آج کل کے لحاظ سے، جو ہم یعنی اس لیے کہ اب وہ احادیث جمع کرنے کا کام تو الحمدللہ مکمل ہو چکا، اب آگے اس کو کتابوں ہی میں دیکھ کر آگے پہنچانے کا سلسلہ جو ہمارے ذمے رہ گیا ہے، اللہ کرے اس کے ذریعے سے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں. بہرحال یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ایک بابرکت سلسلہ ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ شخص ہے تم میں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ظاہری تو اس میں قرآن ہی کا ذکر ہے، لیکن یہ احادیث کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، شراح محدثین نے لکھا ہے کہ یہ احادیث، یہ قرآن کریم کا معنی ہے، مفہوم ہے، تشریح ہے. تو قرآن کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کو بھی، معنی کو بھی. تو قرآن کریم کے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حضرات مقرر فرمائے ہیں جو قرآن کے الفاظ بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، بڑوں کو یاد کراتے ہیں، تجوید کے ساتھ سکھاتے ہیں، صحیح پڑھنا سکھاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے معانی، تفسیر اور تشریح، چاہے تفسیر قرآن کے نام سے یا حدیث کے نام سے، لیکن یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہی قرآن کریم کے معانی اور مفہوم وہی آگے پہنچاتے ہیں. بہرحال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے عموم میں یہ معنی کہ قرآن کے معنی احادیث میں ہیں تو اس عموم میں یہ بھی آ جاتا ہے، حدیث بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال اس قسم کی اور بھی بشارتیں اور فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں اور بشارتوں کے حاصل کرنے کے لیے حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ رکھا جاتا ہے۔ ایک تو نیت ہماری یہ ہوگی، دوسری نیت، دوسرا مقصد حدیث پڑھنے پڑھانے کا ہوتا ہے قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا۔ آیت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لولا السنۃ ما فہم القرآن، اگر احادیث نہ ہوتی تو قرآن نہ سمجھا جا سکتا۔ ایک عجیب عجیب فرقے وجود میں آتے ہیں، ایک فرقہ وجود میں آیا اہل قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے، اہل قرآن یعنی ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہمیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل قرآن۔ اب ان سے پوچھیں کہ اچھا تم اہل قرآن ہو، ٹھیک ہے قرآن کو پورا مانتے ہو نا، پورے قرآن کو مانتے ہو، قرآن میں اقیم الصلاح ہے، نماز قائم کرو، اب نماز قائم کرو اقیم الصلاح پر عمل کیسے کریں گے؟ قرآن میں کہیں سے دکھا دو کہ صلاح کس کو کہتے ہیں، حدیث کو چھوڑ کر۔ کوئی جواب نہیں ہے، واقعتاً کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک عام سمجھدار شخص بھی ان کے اس کے جواب کو اگر سنے گا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ہمیشہ سے ایک طریقہ جو رائج رہا ہے نا، بس وہی ہے جو مسلمانوں میں رائج رہا ہے، اس کو ہم نماز کہیں گے۔ لیکن یہ رائج طریقہ تو پھر تو غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی بدل بھی سکتا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، وہی تو ہو گیا احادیث۔ احادیث کے بغیر تو ہم لفظ صلات ہی نہیں سمجھ سکتے، دوسری باتیں تو دور کی نہیں بات کی رہی، یہ تو اصل بنیاد ہے۔ ہم زکوٰۃ ہی نہیں سمجھ سکتے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کیا مقدار ہے، کچھ نہیں سمجھ آئے گی بات۔ ارکان جو ہیں نماز اسلام کے وہی سمجھ میں نہیں آئیں گے حدیث کے بغیر۔ بہرحال تو احادیث پڑھنے اور پڑھانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ دو مقصد ہو گئے، تیسرا مقصد اس کا ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جب حدیث پڑھ رہے ہیں تو پہلے سے ہم نیت کریں کہ ان تمام مقاصد کو سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلا مقصد تھا فضیلتوں کا حاصل کرنا جو بھی احادیث میں اس پر آئی ہیں۔ نمبر دو، اس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کو اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر تین، محبت کی وجہ سے۔ اور کوئی فائدہ نہ ہوتا، کوئی اگر ثواب نہ ملتا ہے اس کے پڑھنے پڑھانے پر، کچھ بھی نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی طرف جو منسوب باتیں ہیں ان کو ہم پڑھیں، بار بار پڑھیں، ان کا تذکرہ کریں۔ اب محبت ایسی چیز ہے کہ اس کو ہر ایک شاید سمجھ بھی نہ سکتا ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان میں بعض چیزیں رکھی ہیں جس سے انسان حقیقت کو سمجھ جائے۔ اب جن کو کسی سے محبت ہوتی ہے ان کا دیا ہوا پرفیوم بہت پسند آتا ہے کہ اچھا نہیں فلانے کا دیا ہوا پرفیوم ہے، ہر ایک کے الگ الگ جو بھی صورت ہو، کسی کو کسی بزرگ سے تعلق ہے، انہوں نے کوئی چیز دے دی، بہت معمولی چیز، نہیں نہیں یہ فلانے بزرگ کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کے ساتھ خصوصی تعلق کا اظہار فرماتے، اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے، یہ ان کو دے دو، کبھی مسلح دے دیا، کبھی کوئی اور چیز، اس کو کتنا حفاظت سے رکھتے تھے، حالانکہ وہ بازار سے انسان جا کے خرید سکتا ہے وہ چیز، لیکن کسی کا دیا، کس کا دیا ہوا یہ دیکھنا ہے۔ یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، کسی سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو اس کا خط آیا، وہ خط تو محفوظ رکھیں گے، کبھی پڑھا، اچھا پھر دوبارہ ایک عرصے کے بعد پھر نکال کے پھر پڑھ لیا، دیکھو کیسی باتیں لکھی ہیں۔ یہ تو دنیا کی محبتوں کی اگر بات ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا تقاضا، تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کریں، پڑھیں۔ جنہوں نے اس فن میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا، ان کی دنیا بھی اللہ نے اچھی کی، اور آخرت یعنی موت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو اس طرح میں اپنے لوگوں کو اپنے پاس بلایا کرتا ہوں۔ बहरहाल मशहूर है अरबी की, अरबी का एक की कहावत है, मन अहब्ब शेयन अक्सर मिन ज़िक्री, इंसान को जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उसके तज़किरा कसरत से करता है। जिसको जो चीज़ पसंद होगी बार बार उसकी ज़बान पे वही आएगा। हम बिज़नेस वालों के साथ बैठ जाएं जो बिज़नेस करते हैं, अंदाज़ा है बसा अवकात होता है कि बाज़ लोग होते हैं जो गाड़ियों के पार्ट्स के बिज़नेस करते हैं, उनके साथ कभी अगर 10 मिनट के लिए भी बैठना हो जाए तो वो इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, फ़लाना पार्ट ऐसा होता है, फ़लाना ऐसा होता है। मन अहब्ब शेयन अक्सर मिन ज़िक्री। और अगर हम बैठ जाते हैं उन लोगों के साथ जो शेयर्स में जिनके साथ दिलचस्पी है, जिनको दिलचस्पी है, वो ज़रा थोड़ी देर बैठेंगे तो उनकी तस्करा बस उसी के चल रहे होंगे। जिनको जिस चीज़ से दिलचस्पी हो वो उसी मैदान की बात करते हैं। और किसी को चीज़ों की खासियत और फ़वाद, अच्छा फ़लानी चीज़ में ये मुनाफे हैं, फ़लानी चीज़ में अच्छे शहद के ये मुनाफे हैं और कलौंजी में ये हैं, जिनको इन चीज़ों से दिलचस्पी हो, हकीम और इस तरह के मिजाज के लोग अगर वो साथ बैठ जाते हैं तो उसी का तस्करा करते हैं। मन अहब्ब शेयन अक्सर मिन ज़िक्री। तो हमें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अगर मोहब्बत अल्लाह ताला मज़ीद हमारे दिल में पैदा फरमा दें ये अल्लाह ताला का इनाम और करम होगा, लेकिन कम से कम उसका इजहार करने के लिए इतना तो हम कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बातें मंसूब हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीसें हैं, आपके अक़वाल हैं, आपके अफ़ाल और अहवाल और तकरीरात हैं, उनका हम उनका मुज़ाकरा करते रहें, पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएँ और उसका तज़किरा हमारे बातों में आता रहे। तीन बातें होंगी मोहब्बत की वजह से। चौथी बात, क्यों पढ़ते हैं हदीस और अहादीस? ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का तरीक़ा मालूम हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का तरीक़ा मालूम हो जाए। अब शुरू तो जाहिर है कि शुरू में वही इखलास वगैरह का बयान आएगा, आगे आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का यह तरीक़ा था, पहनने का यह तरीक़ा था। बड़े ये किताब बड़ी जामे किताब है, तो इंसान को सुन्नतों पर अमल का तरीक़ा इसमें सिखाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का तरीक़ा मालूम हो जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म खुद कुरान करीम ने दिया, अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिउनी, मेरी इत्तिबा करो। अब जो अहले कुरान है वो कहाँ जाएंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। वो कहते हैं नहीं, हम अहादीस को मानते ही नहीं, कुरान पर ही अमल नहीं करते जो लोग अपने आप को अहले कुरान कहते हैं। जो लोग अपने आप को अहले कुरान कहते हैं वो कुरान पर अमल नहीं कर सकते अहादीस के बगैर। जो लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं वो हदीस पर अमल नहीं कर सकते आइम्मा के इत्तिबा के बगैर। ये एक बिल्कुल वाज़ह बात है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जो कुरान पर अमल का दावा करते हैं, कहते हैं हम हदीस पर नहीं अमल करेंगे, सिर्फ कुरान पर अमल करेंगे, वो नहीं कर सकते जब तक वह हदीस पर अमल ना करें। जैसे कि खुद कुरान ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इत्तिबा करो। जो कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं, सिर्फ हदीस पर अमल करते हैं, किसी इमाम की बात नहीं मानते, गलत कहते हैं या झूठ कहते हैं, दो में से एक बात। या तो उनको पता नहीं है तो हम कहेंगे चलो गलत कहते हैं, उनको पता नहीं है, या पता है फिर भी कहते हैं तो झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं है। इसकी है तो तफसील इस बात में, लेकिन खुलासा इसका यही है। बहरहाल चार वजह हो गई अहादीस पढ़ने की, चार नीयतें हमारी हो गई। एक तो हम फजीलतों का हासिल करने के लिए कुरान पढ़ेंगे, ये हदीस पढ़ेंगे। दूसरा कुरान करीम समझने के लिए पढ़ेंगे। तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के लिए पढ़ेंगे। और चौथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेबा का तरीक़ा मालूम हो जाए। पांचवी वजह हमारे हदीस पढ़ने की नीयत ये होनी चाहिए कि हमें हम अहादीस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बातें मंसूब करने से हम बच जाएं। जितना ज़्यादा इंसान अहादीस के साथ अपना मशगला रखेगा इतना ही वो सही गलत की पहचान कर सकेगा कि यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब, इसकी नस्बत सही है या नहीं। मसलन हम अहादीस में जब पढ़ेंगे आगे, और बहुत सों ने पढ़ लिया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए जब खाना खाते थे तो बैठ कर खाते थे, बैठ कर खाना यह सुन्नत है। अब अगर कोई हमारे सामने आकर ये कह देता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो खड़े होकर खाने का था, वाले आज़ु बिल्ला, हम फौरन समझ जाएंगे कि ये गलत कह रहा है। ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत अहादीस कोई पढ़ लेता है, कुछ ना कुछ अहादीस पढ़ लेता है, सुन्नतों का बयान पढ़ लेता है, वो समझ जाता है कि नहीं, इसके खिलाफ जो कहेगा इसका मतलब है कि वो कुछ गलत ही कर रहा है। झूठा ना कह दें किसी को फौरन, لیکن نہیں نہیں یہ کچھ اس بات میں غلطی معلوم ہوتی ہے، تحقیق کر لیں، یہ ضروری ہے. ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے، ہم نے ایک بات پڑھ لی، ہمارا اس کے خلاف جو ملے گا وہ جھوٹ. نہیں، ہر بات جھوٹ نہیں ہوتی، ہر بات جھوٹ نہیں ہوتی، لیکن غلطی ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، کبھی ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے. اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ رفع یدین ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. ہم نے نماز سیکھی ہے کہ نہیں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، ہم کہیں گے غلط کر رہا. نہیں، ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کو غلط کہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اگر دوسرے کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو ہم کسی اور سے تحقیق کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. ہم کہیں گے نہیں، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کی تشریحات جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں ان کے مطابق وہ کر رہا ہے تو وہ صحیح کر رہا ہے، اس کو اپنے طریقے سے کرنے دو، وہ بھی صحیح کر رہا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں. یہ جب انسان کو معلومات کم ہوتی ہیں تو ہر ایک کو غلط سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس یہی چیز جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح، باقی سب غلط. یہ غلط ہے، یہ ہماری سوچ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ نہیں، ہم اپنے آپ کے بارے میں کوشش کریں کہ ہم صحیح عمل کریں، اور پھر دوسرے کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز معلوم ہو جس سے ہمیں شبہ ہوتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیں، تحقیق کر لیں. بہرحال، تو پانچواں مقصد احادیث پڑھنے پڑھانے کا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط بات منسوب کرنے سے ہم بچ جائیں. پھر جتنا زیادہ انسان پڑھتا رہتا ہے احادیث کو، اتنا زیادہ اس بارے میں انسان کو اور زیادہ تسلی ہوتی رہتی ہے. ورنہ ابھی تو ظاہر ہے، صرف ریاض صالحین کتاب پڑھ لینے سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی شخص کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو ہم کہیں سے یہ غلط ہے، لیکن مشہور باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی. پھر جتنا زیادہ انسان اس میں اور گہرائی میں جاتا رہے گا، اتنے زیادہ اس میں، اس فن میں انسان کو کمال حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ. پانچ مقصد ہو گئے. چھٹا مقصد، یہ بھی بڑا مقصد ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو نورانیت ہے، جو اثر ہے، جو برکات ہیں، ان کا حاصل کرنا. کلام میں صاحب کلام کا اثر ہوتا ہے، کلام میں صاحب کلام کا اثر ہوتا ہے، یہ ایک اصولی بات ہے. جو حضرات، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، جن حضرات کو نظر آتا ہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں دیتا ہے جس سے ان کو کچھ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کچھ چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، خود قرآن کہتا ہے. بہرحال، ایک بزرگ تھے، ان پڑھ، بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے باطنی آنکھیں عطا فرمائی تھیں. ان کے سامنے کوئی آ کر قرآن کی آیت پڑھتا، حالانکہ وہ حافظ نہیں تھے، بالکل ان پڑھ تھے، من جانب اللہ ان کو علوم دیے گئے تھے، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں تھا، تو ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت آ کر پڑھتا کہ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. کوئی ان کے سامنے آ کر کوئی حدیث پڑھتا، کلام الرسول ہے، بتا دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آ کر عام کسی شخص کی بات قرآن کے انداز میں یا حدیث کے انداز میں بتاتا، کہتا نہیں، کلام الناس ہے، عام لوگوں کا کلام ہے. کبھی حدیث کے ساتھ کسی اور چیز کو کی ملاوٹ ہو جاتی، فرماتے ہیں کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور کچھ نہیں ہے. لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ کیسے یہ بتا دیتے ہیں؟ یہ تو بڑے بڑے محققین، ان کو تحقیق کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور آپ کیسے بتا دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن کی آیت تلاوت کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک عجیب قسم کا نور ظاہر ہوتا ہے، نور نکلتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ کا ایک نور ہے. احادیث کا نور اس سے ذرا مختلف ہے، اور اس کو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور عام لوگوں کے کلام میں وہ نور نہیں ہوتا. اور ہم اس سے آگے جائیں تو جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کلام میں بھی وہ ظلمت ہوتی ہے. انسان ان کا کلام پڑھتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ اہل باطل کی کتابیں بھی نہ پڑھو. ٹھیک ہے، ہم ان کی غلطیاں معلوم کرنے کے لیے بھی پڑھیں، لیکن اس کو بھی نہ پڑھو، اور اگر کسی کو ضرورت پیش آتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اہل باطل نے غلط باتیں لکھی ہیں، یعنی کسی کے سامنے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی غلط باتوں کو دیکھ کر اس کے جواب تلاش کرے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اچھا ان کے اشکال کا جواب کیا ہے، تو جو حضرات اس کام میں لگتے ہیں وہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کام کر لیں اور اس کے بعد کچھ استغفار وغیرہ سے اس کی تلافی کر لیں. انسان کو، بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے ان ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن کے کام ہوتا ہے کہ اچھا گندی جگہوں پر جا کر صفائیاں کرنا. اب ظاہر ہے ہر ایک تو گند میں نہیں جاتا، کیچڑ میں نہیں جاتا، ہر ایک وہاں جہاں گٹر ہے وہاں جا کر اس کی صفائی نہیں کرتا. وہ جو لوگ جن کی ذمہ داری ہے وہ جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں وہاں سے ہٹتے ہیں تو اپنے آپ کو پھر ان کے ذمہ ہے کہ اچھا پھر غسل کر لیں، اپنے آپ کو صاف کر لیں. اب ہر شخص جاتا ہے، اچھا ایک شخص صفائی کر رہا ہے، دوسرا بھی جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم بھی تو دیکھیں وہاں گند کیسا ہے. دوسرا بھی آتا ہے، وہ جا کر دیکھتا ہے اور جانے کے بعد پھر کہتے ہیں وہ کپڑے گندے ہو گئے، پیر گندے ہو گئے، تو گئے کیوں تھے. یہی چیز ہے اہل باطل کی، جب کتابیں انسان پڑھتا ہے تو ان کے ظلمت کا اثر انسان کے دل پر آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. استغفار اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کو دھونا پڑتا ہے، درود شریف کے ذریعے سے اس کو ہٹانا پڑتا ہے. بہرحال کلام میں صاحب کلام کا اثر ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا احساس نہیں ہوتا. جس کے دل جیسا صاف ہو تو اس کے لحاظ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے اگر پیچھے مصلیوں میں کسی نے اچھی طرح وضو نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کا اثر ہوتا تھا. وضو اچھی طرح نہیں کیا، وضو تو کیا تھا، لیکن اچھی طرح اگر وضو نہیں کیا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اثر ہوتا تھا. بہرحال ہر ایک کے دل کی حالت مختلف ہوتی ہے. تو یہ بنیادی 6 مقاصد ہمارے سامنے ہونے چاہیے احادیث پڑھنے پڑھانے کے لیے. آگے 2 باتیں اور اہم ہیں، آج کا وقت ہمارا پورا ہو گیا، 2 باتیں اور اہم ہیں، بس ان باتوں کو کر کے پھر انشاءاللہ ہم آگے کتاب کی طرف جائیں گے. وہ 2 باتوں کا میں عنوان ابھی بتا دیتا ہوں، بات انشاءاللہ آئندہ کریں گے. ایک تو ہے کہ احادیث کی حفاظت اور احادیث کو جمع کرنے اور مرتب کرنے کا کام کب ہوا اور کیسے ہوا، اس کو میں مختصراً بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور یا دھوکے میں ہوتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں کہ احادیث کے جمع کرنے کا کام جو ہے وہ تو 100 سال کے بعد کیا گیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور اس سے پہلے تو احادیث کو محفوظ کرنے کا کام ہی نہیں ہوا تھا. تو 100 سال کے بعد تک تو حدیثیں کیا سے کیا لوگوں نے بنا دی ہوں گی، اور ان حدیثوں کا کیا اعتبار. جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، احادیث کا کیا اعتبار، اس لیے کہ 100 سال کے بعد ان کی حفاظت کا کام کیا گیا. تو اس پر بھی ایک ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ احادیث کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے ہوئی، صحابہ کے دور میں کیسے ہوئی، اور پھر 100 سال تک، پہلے شروع کے 100 سال تک اس کا کیا طریقہ تھا، بعد میں کیا طریقہ تھا. مختصراً تھوڑا سا اختصار کے ساتھ، لیکن بنیادی باتیں ہمارے ذہنوں میں اس بارے میں ہونی چاہیے. ایک اور دوسرا یہ کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں. ہم استعمال کرتے رہتے ہیں ضعیف، اور آج کل تو بڑا دستور ہے، نہیں ضعیف حدیث ہے. تو کس کے ضعیف کہنے کے اعتبار ہے، کس کے کہنے کے اعتبار نہیں ہے، اور حدیث ضعیف کہتے کس کو ہیں، یہی نہیں پتہ ہوتا اکثر لوگوں کو. بہرحال اور اس کے حدیث ضعیف کو ہم قبول کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کہاں کر سکتے ہیں، بس یہ 2 باتیں انشاءاللہ، 2 مباحث ہیں. انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ کر کے پھر ہم کتاب کی طرف جائیں گے. آج یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ایک بات اور ضروری بتا دوں کہ آئندہ ہفتے منگل اور جمعرات، چونکہ شبہ ہے کہ پتہ نہیں ہو سکے یا نہ ہو سکے، تو خامخواہ انتظار رہے گا اور پھر وقت پر میں بتاؤں کہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتے منگل اور جمعرات دونوں دن ہم یہ جو منگل کی جو تفسیر ہے وہ بھی نہیں رکھیں گے، اور جمعرات کو جو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بھی نہیں رکھیں گے. اس کے بعد والے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم شروع کر دیں گے. مجھے بسا اوقات یہ ملتوی کرنے میں یہ اندیشہ بھی رہتا ہے کہ جو لوگ پابندی سے حاضر ہوتے رہتے ہیں، تو ایک تو پابندی کی برکت ہوتی ہے، دوسرا ہے کہ جو پابندی سے حاضر ہوتے ہیں جب ایک مرتبہ نہیں آتے تو پھر اس کے بعد پھر سستی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھے چلو ہم ایک اور ہفتہ چھٹی کر لیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو، آئندہ ہفتے کے لیے منگل اور جمعرات کو ہم یہ نہیں رکھیں گے تفسیر کا، حدیث کا سلسلہ. جمعرات کی رات کو انشاءاللہ درود شریف دعا وہ تو ہو گئی انشاءاللہ، لیکن یہ جو دوپہر کا جو ہے وہ ترتیب نہیں رکھیں گے. اس کے بعد والے ہفتے انشاءاللہ آگے سلسلہ چلائیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اچھا کچھ سوالات تھے, میں وہ دیکھ لیتا ہوں. قصیدہ بردہ شریف, کیا اسے روزانہ پڑھنا چاہیے؟ ذوق کی بات ہے. قصیدہ بردہ دل چاہتا ہے کہ کبھی ہم, اب ظاہر ہے کیا کیا کریں گے اور کتنا وقت ہمارے پاس, تفسیر اور حدیث کے لیے ہمیں وقت کافی نہیں ہو رہا تو اور کیا کیا پڑھیں گے, لیکن وہ بڑی اچھی کتاب ہے. اگر آئندہ انشاءاللہ ارادہ ہوا تو جمعرات کو دعا کے ساتھ 10 منٹ ہم قصیدہ بردہ کا بھی کچھ اگر پڑھ لیا کریں, اگر انشاءاللہ اگر اس میں خیر ہوئی اللہ تعالیٰ مقدر فرما دیں. کہ قصیدہ بردہ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو بہت مشہور ہے, اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور شاعر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں نعتیہ جو اشعار انہوں نے فرمائے ہیں وہ بڑے مشہور ہوئے. ان کے بعد مشہور عرب میں جو شعرا ہوئے نعت کے کلام کے لحاظ سے, شعرا تو بہت ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی نعت میں جو عرب میں جو شعرا ہوئے وہ یہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جن کی یہ کتاب ہے قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے. اس کا نام قصیدہ بردہ نہیں ہے لیکن مشہور ہو گیا قصیدہ بردہ. یہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں, آپ کے کمالات میں, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بیان کیے ہوئے اشعار ہیں, تو برکت کی چیز ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم روزانہ اس کو پڑھیں ایک فضیلت. ہاں یعنی مطلب ہے کہ آپ جیسے سیرت کی کتاب ہم پڑھتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کے اخلاق وغیرہ پڑھتے ہیں, ایک فائدے کی چیز ہے, برکت کی چیز ہے, لیکن یہ کہ جو جس کا جو ذوق ہو اس کے لحاظ سے پڑھنے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے, فائدہ محسوس ہوتا ہے, پڑھ لیں تو بہرحال ایک اچھی چیز ہے. کلاس ریمائنڈر میں تو عام طور سے نہیں, لیکن ہاں گروپ کے اندر وہ ٹیلی گرام کے اندر آ جاتا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. عام طور سے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ریمائنڈر ڈال دیا جاتا ہے. آئندہ ہفتے کے لیے وہی بتا رہا تھا کہ آئندہ ہفتے نہیں ہوگا منگل اور جمعرات کا, لیکن شام کی دعا انشاءاللہ پھر بھی ہوگی. ایک اور دن کا اضافہ تو ابھی پتہ نہیں, مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ہاں بات صحیح ہے, آئندہ ہفتے ہماری منگل اور جمعرات کی کلاس نہیں ہوگی, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ قصیدہ بردہ مجھے یعنی ایک اچھی چیز ہے, ہم سب کے لیے فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں گے اگر ارادہ ہوا تو انشاءاللہ آئندہ اس کا ہم جمعرات کو دعا کے ساتھ ہو سکتا ہے 10 منٹ اس کا اضافہ کر لیں. اچھا اب یہاں پر کچھ سوالات تھے. ایک تو کسی کا مطالبہ ہے کہ سوال جواب بھی ریکارڈ کیے جائیں, ٹھیک ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے وائرس جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں انتقال کر جائے تو شہید ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے. طاعون کے مفہوم میں دو بیان کیے جاتے ہیں, ایک تو طاعون خاص ہے, طاعون کے معنی ایک تو خاص ہوتے ہیں, خاص قسم کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کو طاعون کہا جاتا ہے, تو اس میں اگر کوئی انتقال کر جائے وہ تو شہید ہے, اس لیے کہ حدیث میں طاعون کا لفظ آیا. اور کبھی کبھی اصل طاعون کے معنی وہی آتے ہیں, طاعون کے دوسرے معنی آتے ہیں عمومی بیماری, اصل اس کے اصل وہ معنی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی لفظ طاعون اس معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے, عام بیماری. تو عام بیماری جو پھیل جائے جس کو وبا کہتے ہیں, وبا الگ ہے طاعون الگ ہے, طاعون خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے اور آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے وہ طاعون نہیں ہے, یہ وبا ہے. تو بہرحال اس میں انتقال کرنے والا شہید ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے, امید کے درجے میں کہہ سکتے ہیں. کوئی اگر اچانک موت جس کی ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ کسی پر دیوار گر جائے تو وہ شہید ہے، صاحب الحدم شہید. اسی طرح کوئی کسی بلندی سے نیچے گر جائے اور مر جائے شہید ہے. تو اسی طرح ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مر جاتا ہے شہید ہے. تو یہ اچانک جو اموات آ جاتی ہیں، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی دیوار گر گئی، وہ انسان کہیں سے گر گیا، اس طرح کی اچانک اموات، اس میں یہ شہادت کہلاتی ہے، یہ اخروی شہادت کہلاتی ہے. دنیا میں ان کے ساتھ شہیدوں والے احکام جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت کے لحاظ سے شہادت کا مقام ان کو ملتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ مختلف تسبیحات، سوال یہ ہے کہ تسبیحات کے نمبر مختلف ہو سکتے ہیں مختلف ارکان میں، مثلا رکوع میں 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، سجدے میں 11 مرتبہ پڑھ لیا. ہاں ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک رکن میں جتنی مرتبہ تسبیحات پڑھی ہیں تو دوسرے رکن میں اسی طرح ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اتنا ہے کہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سجدوں میں پہلا سجدہ زیادہ طویل ہو، دوسرا کم ہو، لیکن اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی یا تو برابر ہو یا پہلے والا سجدہ زیادہ طویل ہو، لیکن اس بارے میں پابندی نہیں، بس یہ ذہن میں رہے کہ پابندی کوئی نہیں ہے. اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو کتنی مرتبہ تسبیحات پڑھے؟ اپنی نماز انسان پڑھے تو حدیث میں آتا ہے فلیطول ما شاء، جتنا چاہے لمبا کر لے، جتنا طویل نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے. اگر کوئی امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کہ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ مختصر رکھے، تو امام مختصر رکھے اتنا کہ مقتدی تمام کے تمام آسانی کے ساتھ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ سکیں. اس لیے کہ بسا اوقات امام کی عادت ہوتی ہے تیز پڑھنے کی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو مقتدی تو ابھی پہنچے، ابھی تو 2 ہوا اور امام سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اس لیے اتنا ہو کہ اطمینان سے مقتدی 3 تسبیحات پڑھ سکیں، جو کہ کم از کم سنت کی مقدار ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عام بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ امام کم از کم 5 تسبیح پڑھ لیا کرے. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس لیے کہ امام پہنچا رکوع میں اللہ اکبر، پھر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، وہ 3 مرتبہ کہہ کر اٹھے گا، تو ابھی مقتدی کے 3 پورے نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ مقتدی اس کے بعد پہنچا ہے. بہرحال امام آہستہ پڑھتا ہے یا تیز پڑھتا ہے اس سے فرق پڑے گا، اگر آہستہ پڑھتا ہے تو 3 مرتبہ پڑھے، اگر تیز پڑھتا ہے تو 5 مرتبہ پڑھ لے، تاکہ مقتدیوں کے اطمینان سے 3 پورا ہو جائے. ایک اور سوال ہے کہ نماز میں اگر کوئی رکعت بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کافی ہے، سجدہ سہو کافی نہیں ہے؟ اگر شک ہے، 3 رکعت یا 4 رکعت، 4 رکعت مثلا عصر کی پڑھنی تھی اور شک ہو گیا کہ مثلا پتہ نہیں 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو اب اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. انسان کو کبھی بھی شک نہیں ہوتا، ایک ہی مرتبہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نئے سرے سے نماز پڑھ لے، ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کو شک ہوتا رہتا ہے، جیسے عموماً ہوتا ہے، شک ہو گیا اچھا 3 یا 4 پڑھی، سال میں 3-4 مرتبہ ہو جاتا ہے اس طرح کے واقعات، یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہوتا رہتا ہے. تو جس کو یہ شک ہوتا رہتا ہے تو اس کے لیے 2 صورتیں. اب مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں عصر کی اور مجھے شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں 3 ہوئیں یا 4 ہوئیں، تو میں کوشش کروں گا معلوم کرنے کی غالب گمان کے لحاظ سے، اچھا میں نے پہلی رکعت میں یہ پڑھا تھا، دوسری میں یہ، اچھا پھر یہ ہوا تھا، تو غالب گمان کے لحاظ سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 3 رکعت ہے تو میں سمجھوں گا 3 ہی ہیں بس، غالب گمان یہ ہے کہ 4 رکعت ہے تو میں سمجھوں گا 4 ہی ہیں. غالب گمان کے لحاظ سے جو طے ہو جائے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن اگر غالب گمان کچھ بھی نہ ہو، میں 3 رکعت یا 4 رکعت میں شک ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں طرف برابر، کوئی ایک جانب کو ترجیح نہیں ہو رہی، تو پھر میں کیا کروں گا، کم والا نمبر لے لوں گا. 3 اور 4 میں شک ہے تو میں سمجھوں گا کہ 3 ہی ہوئی ہیں، لیکن 3 رکعت جب میں نے پڑھی ہے اور مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ 3ری ہے یا 4تھی ہے، तो मैं यही समझूंगा कि तीसरी है, लेकिन फिर भी मैं कादा कर लूँगा, जैसे कि चौथी भी हो सकती है और चौथी रकात के बाद कादा अखीरा ज़रूरी है, तो मैं तीसरी रकात जो मैंने पढ़ी है जिसमें मुझे शक है कि शायद चौथी भी हो, तो मैं उस वक्त कादा करूँगा, अत्तहियात पढ़ूँगा, अत्तहियात पढ़ के खड़ा हो जाऊँगा, एक और रकात पढ़ूँगा, एक और रकात पढ़ के फिर तशहुद पढ़ूँगा और सजदे सहू करूँगा। ये क्या है? सबसे एहतियात वाली सूरत, कि अगर पहले 4 रकात हो गई थी तो कादा अखीरा हमने उसकी जगह पर कर लिया, और अगर नहीं थी तो कोई बात नहीं, कादा जायद हो गया, अखीर में सजदे सहू भी कर लेंगे। ये तरीका है, अगर कोई रकात भूल जाए सिर्फ सजदे सहू वैसे ही काफ़ी नहीं है। एक और सवाल है, अच्छा आज से ही कसीदा बुर्दा शुरू कर दें। कसीदा बुर्दा पता नहीं सब लोगों के पास उस वक्त रात को कितना कितनी फुर्सत होती है कि उस वक्त वो मज़ीद वक्त लगाएं, एक तो दुरूद शरीफ है, उसके बाद फिर दुआ है, फिर सवाल जवाब कभी हो जाते हैं, तो बस मैंने तो सोचने के लिहाज से बताया था कि एक चीज़ सोचने की है, अल्लाह करे उसमें खैर हो तो फिर शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उसमें जिसको कहते हैं कि अल्लाह अगर इसमें खैर हो, इस्तिखारे की दुआ में कि अल्लाह अगर इसमें खैर है तो उसके लिए मुकद्दर भी फरमा, दिल में तसल्ली और इत्मीनान भी पैदा फरमा दे, तो अगर वाकईतन तकाजा होगा ज़्यादा तो इंशाअल्लाह हम उसी तरह कर लेंगे कि शुरू कर देंगे। और वक्त जो है उसका, हाँ शाम को, रात को 8:20 पे ही दुरूद शरीफ और दुआ का वक्त है। अच्छा एक और सवाल है, कसीदा बुर्दा ये मशहूर है, अगर कोई तलाश करेगा गूगल वगैरह में तो उसमें मिल जाएगा कसीदा बुर्दा, उसको किताबी शक्ल में अरबी में है और उसके तर्जुमा भी मिल जाता है, पता नहीं उसकी तशरीह वगैरह की किताबें, हमारे पास तो किताबी शक्ल में उसकी किताबें मौजूद हैं, शुरुआत लोगों ने लिखी हैं और इस पर हर ज़माने में मुख्तलिफ लोगों ने शुरुआत लिखी हैं, ये बहुत मशहूर है, अलामा बसीर रहमतुल्लाह अलैह के अशआर हैं और बहुत मशहूर अरबी में उर्दू में इसकी शुरुआत लिखी गई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गूगल में अगर सर्च किया जाए तो इंशाल्लाह मिल जाएगा, अगर मुझे वैसे देखा तो नहीं लेकिन अगर कुछ मिल गई, लिंक मिल गई तो इंशाल्लाह टेलीग्राम में इंशाल्लाह उसकी PDF अगर मिल गया तो भेज दूंगा इंशाल्लाह। कसीदा बुर्दा की उर्दू शुरुआत अलग अलग हैं, एक तो शरह कसीदा बुर्दा ही के नाम से है, एक है अलबुर्दतुल मली मदीह, बुर्दतुल मदीह के नाम से एक शरह है उर्दू में, बहरहाल अलग अलग नाम है, मुझे अगर कोई PDF मिल गया, लेकिन अगर किसी को सर्च करना है तो शर कसीदा बुर्दा उर्दू के नाम से अगर सर्च कर ले तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, फिर शाम को इंशाल्लाह, रात को 8:20 पे इंशाल्लाह दुरूद शरीफ और दुआ के लिए जमा होंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।